حجت الوداع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج کے واقعے کے بارے میں۔ پہلی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 9 سال تک رہے، آپ نے حج نہ کیا۔ بعد از آپ نے 10ویں سال لوگوں میں منادی کرائی یعنی اعلان کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ میں لوگ کثیر تعداد میں آ گئے، چنانچہ ہم آپ کی معیت میں 25 ذوالقعدہ کو حج کرنے کے لیے نکلے۔ جب ہم ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو جنم دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیغام بھیجا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا احرام کے لیے غسل کرو اور خون کے سیلان یعنی بہاؤ سے تحفظ کے لیے مضبوط کپڑا باندھ لو اور لبیک پکارو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں نماز ادا کی، پھر آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدا نامی مقام کے ٹیلے پر چڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر مشتمل تلبیہ کے کلمات بلند آواز کے ساتھ کہنا شروع کیے، اور وہ کلمات یہ تھے: لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بلا شبہ تمام حمد و ثنا اور انعامات آپ ہی کی جانب سے ہیں اور آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا تھا، ہم حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جائز نہ سمجھتے تھے یعنی ایام جاہلیت میں، اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، 3 بار تیز تیز چلے اور 4 بار سکون کے ساتھ چلے۔ بعد از مقام ابراہیم کی جانب گئے، آپ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تم مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرو آیت تلاوت کی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز ادا کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 2 رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد اور دوسری میں قل یا ایوہ الکافرون تلاوت کی۔ بعد از حجر اسود کی طرف گئے، اس کو ہاتھ لگایا، بعد از آپ صفا کے دروازے سے صفا کی جانب گئے، جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ صفا اور مروہ نامی یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے نشانات میں سے ہیں، میں اس سے آغاز کرتا ہوں جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کا آغاز صفا سے کیا، چنانچہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا مشاہدہ کیا۔ آپ نے قبلہ رخ ہو کر اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، انہی کے لیے بادشاہت ہے اور انہی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلے ہیں، انجز وعدہ، انہوں نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے ہی انہوں نے تمام جماعتوں کو شکست دی۔ پھر اس کے درمیان دعا کی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا، پھر آپ مروہ پہاڑی کی جانب اتر کر چلے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں ہموار وادی میں پہنچے، پھر آپ نے سعی کی، جب آپ کے پاؤں ہموار وادی سے بلند ہوئے تو مروہ پر آپ نے اسی طرح ذکر اور دعا کی جس طرح آپ نے صفا پر کی تھی، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری چکر یعنی 7واں چکر مروہ پر ختم ہوا تو آپ نے مروہ پہاڑی پر اعلان کیا جبکہ لوگ پہاڑی سے نیچے تھے کہ اگر مجھے اپنے اس معاملے میں وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور میں حج کا احرام فسخ کر کے اس کو عمرے میں تبدیل کر لیتا، یعنی میں متمتع ہوتا۔ بس تم میں سے جس شخص کے پاس قربانی نہیں ہے وہ حج کے احرام سے حلال ہو جائے اور اس کو عمرہ بنائے۔ یہ کلمات سن کر سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالتے ہوئے دو بار فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہے، صرف اس سال کے لیے یہ حکم نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ ملک یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ جب تم نے حج کا احرام باندھا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں نے اسی طرح احرام باندھا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ تو قربانیاں ہیں، اس لیے تم جب تک حج عمرہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے حلال نہیں ہو سکتے۔ جابر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ قربانیاں جن کو علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے 100 تھیں۔ جابر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاس قربانیاں تھیں کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے۔ جب ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منا کی جانب روانہ ہوئے اور انہوں نے حج کا احرام باندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں ذو الحجہ کو طلوع شمس کے وقت منا کی جانب جانے کے لیے سوار ہوئے۔ آپ نے منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی۔ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وقت رکے رہے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور آپ نے بالوں سے بنے ہوئے خیمے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے نمرہ مقام میں لگایا جائے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے عرفات کی جانب چلے، اور قریش کو اس بات میں کچھ شبہ نہ تھا کہ آپ مشعر الحرام میں ٹھہریں گے، جیسا کہ قریش دور جاہلیت میں کرتے تھے، یعنی وہ عرفات نہیں جاتے تھے اور مزدلفہ میں مشعر الحرام میں وقوف کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ عبور کر کے عرفات پہنچے، وہاں آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگایا گیا تھا، آپ اس کے سائے میں اترے۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے قصوہ نامی اونٹنی کے بارے میں حکم دیا، اس پر رسول اللہ کے لیے پالان رکھا گیا، آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفہ آئے۔ وہاں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، بلا شبہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر حرام ہے۔ خبردار، دور جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے کل عدم قرار دیے گئے ہیں، اور دور جاہلیت کے خون کل عدم ہیں، اور اہل اسلام کے خونوں سے پہلے خون جس کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جس کو بنی سعد قبیلے میں دودھ پلایا گیا تھا اور حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے تمام قسم کے سود ختم کر دیے گئے ہیں، اور اپنے سود میں جس سود کو میں پہلے ختم کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پس تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تم ان کو اللہ کے عہد کے ساتھ نکاح میں لائے ہو اور اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھا ہے، اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسندیدہ سمجھتے ہو۔ اگر وہ تمہاری رضامندی کے بغیر کسی شخص کو تمہارے بستر پر بٹھائیں تو تم انہیں پیٹو لیکن شدید نہ ہو، اور ان کے تم پر حقوق ہیں، انہیں اچھی طرح سے نان و نفقہ اور لباس دو، اور میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو اس کے بعد تم کبھی گمراہی سے ہمکنار نہ ہوں گے، اور تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے، یعنی صحابہ نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغامات کو پہنچایا اور امانت کو ادا کیا اور آپ نے امت کی خیر خواہی کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا، اسے آسمان کی جانب اٹھایا اور لوگوں کی جانب پھیرا اور کہا، اے اللہ، گواہ ہو جائیے، 3 بار فرمایا۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ نے اذان کہی، پھر تکبیر کہی یعنی اقامت پڑھی، آپ نے ظہر کی نماز کی امامت کرائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، رسول اللہ نے عصر کی نماز کی امامت کرائی، لیکن ان کے درمیان سنن و نوافل ادا نہیں کیے. پھر رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات پہنچے اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی کو چٹانوں کی جانب متوجہ کیا اور آپ نے جبل المشا کو اپنے سامنے کیا. اس سے مراد ریت کا لمبا اور ضخیم ٹیلہ ہے. اور قبلے کی جانب متوجہ ہوئے, سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرے رہے اور زردی قدرے ختم ہو گئی یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو تکبیروں یعنی اقامتوں کے ساتھ ادا کیں. ان کے درمیان نوافل نہ پڑھے. بعد از رسول اللہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک نیند فرماتے رہے. صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد رسول اللہ نے اس وقت صبح کی نماز اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ ادا کی. جب اچھی طرح صبح روشن ہو گئی تو پھر آپ قصوہ اوٹنی پر سوار ہوئے اور مشعر الحرام پہنچے. آپ قبلہ رخ ہوئے, دعائیں مانگتے رہے, اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کہتے رہے اور اللہ کی توحید کے کلمات دہراتے رہے. آپ وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ صبح صادق خوب روشن ہو گئی. پھر آپ سورج نکلنے سے پہلے منا کی جانب چل دیے, جبکہ فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے سوار تھے. یہاں تک کہ آپ وادی محصر میں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو معمولی سی حرکت دی اور اس کے بعد آپ درمیانے راستے پر چلے جو جمرہ کبریٰ تک پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے جو درخت کے قریب ہے, تو آپ نے جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں ماری. ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر فرماتے. ہر کنکری انگلی کے کنارے کے برابر تھی. آپ نے وادی کے بیچ سے کنکریاں ماری. بعد از آپ جمرۃ العقبہ سے مذبح کی جانب گئے اور اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کا نحر فرمایا یعنی ان کو قربان کیا, اور باقی اونٹ علی رضی اللہ عنہ کو دیے. انہوں نے ان کا نحر کیا یعنی ان کو قربان کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو قربانیوں میں شریک کیا. پھر آپ نے ہر اونٹ سے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے کے بارے میں حکم دیا. انہیں ایک ہنڈیا میں پکایا گیا. دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور شوربہ پیا. بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے. آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی. پھر آپ عبد المطلب کی اولاد یعنی عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے پاس گئے. وہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے. آپ نے انہیں کہا, عبد المطلب کی اولاد, پانی نکالتے رہو اور پلاتے رہو. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارے زمزم پلانے پر لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ پانی نکالنے میں شریک ہوتا. اس پر انہوں نے رسول اللہ کو پانی کا ایک ڈول پکڑا دیا. آپ نے اس سے پانی پیا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. وضاحت, جابر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث میں, جس میں حجت الوداع کی مکمل عکاسی کی گئی ہے, کثیر فوائد پر مشتمل ہے. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عرصہ اس دنیا فانی میں نہیں رہے بلکہ جلد ہی اللہ پاک کے ہاں پہنچ گئے یعنی آپ کو موت آ گئی. اس حدیث میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس میں رسول اللہ کے مدینہ منورہ سے چلنے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام واقعات شامل ہیں. موجودہ دور کے محقق اور رجال حدیث کے ماہر ناصر الدین البانی نے صفۃ حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب تحریر کی ہے. اس کی بنیاد اسی حدیث پر ہے. اور جابر رضی اللہ عنہما سے بیان کرنے والے ان کے شاگردوں کی روایات کی تخریج کی ہے, اور اس مسئلے میں دیگر روایات کی روایات سے بھی کچھ زائد فوائد کو اصل روایات میں شامل کر کے بیان کیا ہے. راقم الحروف نے اس کتاب کو اردو زبان میں منتقل کیا ہے وللہ الحمد, اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن اشاعت پذیر ہو چکے ہیں اور عوام و خواص سبھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حج نبوی کا اسلوب بیان نہایت پرکشش اور نادر معلومات پر مشتمل ہے. قارئین سے گزارش ہے کہ حج نبوی کتابچے کو معمولی نہ سمجھا جائے, اس کا گہرے غور و فکر سے مطالعہ کیا جائے. اس حدیث کے ضمن میں چند اہم اور ضروری معلومات درج ذیل ہیں. نمبر ایک, تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حجۃ الوداع کے علاوہ کوئی حج نہیں کیا, اور اقرب الی الصواب قول یہ ہے کہ 9 یا 10 ہجری میں حج فرض ہوا. اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور بلا تاخیر حج ادا کیا. نمبر دو, احرام کی حالت میں حیض و نفاس کی حالت میں نماز ادا کرنا درست نہیں, جبکہ طواف بیت اللہ کے علاوہ حج اور عمرے کے تمام امور مکمل کیے جا سکتے ہیں. نمبر تین, احرام میقات سے زیب تن کیا جائے، ضروری نہیں کہ احرام زیب تن کر کے احرام کے لیے دو رکعت نفل ادا کیے جائیں، میقات سے قبل بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، البتہ نیت میقات سے کی جائے، اور طیاروں میں سفر کرنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میقات گزر جائے اور احرام ہی نہ باندھا جا سکے۔ نمبر چار، احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ نمبر پانچ، حج تمتع افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کی خواہش ظاہر کی، آپ نے حج قران کیا یعنی حج و عمرے کا احرام اکٹھا باندھا، آپ 10 ذو الحجہ کو حلال ہوئے، اس لیے کہ قربانیاں آپ کے ساتھ تھیں، اگر قربانیاں آپ کے ساتھ نہ ہوتیں تو آپ عمرہ کر کے حلال ہوتے اور 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھتے، جیسا کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاس قربانیاں نہ تھیں عمرہ ادا کر کے حلال ہو گئے تھے، پھر انہوں نے 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھا تھا۔ نمبر چھ، رسول اللہ مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہوئے، تحیت المسجد ادا کرنا ثابت نہیں، طواف بیت اللہ اس کے قائم مقام ہے، رسول اللہ نے طواف کرتے ہوئے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، اس کا بوسہ نہیں لیا، البتہ حجر اسود کا ہر چکر میں بوسہ لیا، اگر بوسہ لینا ممکن ہو تو بوسہ لیا جائے، وگرنہ اشارہ ہی کافی ہے، اور اشارہ کرتے وقت یا بوسہ لیتے وقت اللہ اکبر کے کلمات کہے جائیں۔ نمبر سات، طواف ختم کر کے مقام ابراہیم کے سامنے دو رکعت ادا کی جائیں، مقام ابراہیم سے مقصود وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف اضطباع کی حالت میں کیا، یعنی چادر کی دائیں طرف کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا، اس کو ڈھانپا اور دائیں کندھے کو ننگا رکھا، طواف کے بعد آپ نے استبضاع کو ختم کر کے چادر کو برابر کر لیا۔ نمبر آٹھ، آپ نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، ہر چکر صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا تھا، اور حدیث میں صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ کا آخری چکر یعنی 7واں مروہ پر ختم ہوا، اس لیے رسول اللہ کے متعلق یہ کہنا درست نہیں کہ آپ نے 14 چکر لگائے، اگر 14 چکر ہوتے تو آپ کا آخری چکر صفا پر ختم ہوتا۔ نمبر نو، علی رضی اللہ عنہ یمن سے جو قربانیاں لائے تھے ضروری نہیں کہ وہ صدقات کے مال سے ہوں، جبکہ صدقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے جائز نہیں ہے، اور حدیث میں سعایا کا لفظ صدقات کی ملازمت کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ مطلق ملازمت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، قرین قیاس ہے کہ یہ قربانیاں علی رضی اللہ عنہ کو ملازمت کے مشاہرے سے ملی ہوں، قاضی عیاض نے اس کا ذکر کیا ہے واللہ اعلم۔ نمبر دس، دسویں ذو الحجہ کو طلوع شمس یعنی آفتاب کے نکلنے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکر مارنا جائز نہیں، رمی جمار کے لیے جہاں سے جی چاہے کنکر اٹھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح جو کنکر پھینکے گئے ہیں انہیں اٹھا کر دوبارہ پھینکنا جائز ہے، اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں، اور کنکروں کے بجائے جوتے وغیرہ پھینکنے درست نہیں، ایام تشریق کے 3 دنوں میں رمی جمار کا وقت سورج کے زوال کے بعد کا ہے، ابتدا جمرہ اولا سے ہو جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر جمرہ وسطی، پھر جمرہ عقبہ کو کنکر مارے جائیں، نیز پہلے جمرہ کو کنکر مارنے کے بعد اس کے پاس قبلہ رخ کھڑا رہے اور لمبا عرصہ دعا اور ذکر و اذکار کرتا رہے، پھر دوسرے جمرے کے پاس بھی اسی طرح کرے، لیکن تیسرے جمرے کے پاس وقوف نہ کرے یعنی نہ ٹھہرے، اور کنکر لوبیا کے دانے کے برابر ہوں، اگر کچھ بڑے یا چھوٹے ہوں تو بھی جائز ہیں۔ نمبر گیارہ، دسویں ذو الحجہ کو امور کی ترتیب یوں ہے کہ پہلے رمی کی جائے، پھر قربانی ذبح کی جائے، پھر سر منڈایا جائے، اور پھر طواف افاضہ کیا جائے، اس کا نام طواف زیارت بھی ہے، اور یہ طواف حج کا رکن ہے، لیکن ان چاروں اعمال میں سے کوئی عمل اگر کوئی شخص بلا ترتیب پہلے کر لے تو اس کے لیے کچھ حرج نہیں، جو باقی رہتا ہے اس کو بعد میں سر انجام دے، اس پر کچھ فدیہ بھی نہیں ہے، اور متمتع طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، اس لحاظ سے اس نے صفا مروہ کے درمیان دو بار سعی کی۔ جابر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قارن تھے جن کے ساتھ قربانیاں تھیں، انہوں نے دسویں ذو الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کیا، لیکن اس روز انہوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، واللہ اعلم۔ نمبر 12، خیال رہے کہ جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں حج نبوی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن کسی روایت میں طواف وداع کا ذکر نہیں ہے، البتہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ آدھی رات کے وقت خیمے میں تشریف لائے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ عمرے سے فارغ ہو گئی ہیں، میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر رسول اللہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوچ کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے صبح کی نماز سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، یہ طواف وداع تھا، پھر رسول اللہ عازم مدینہ ہو گئے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے حج نبوی للالبانی، اردو ترجمہ، صفحہ 119۔